صدق اللہ العظیم. قابل عزت تکریم بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیور سپاہیو، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ جمعہ میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابتدائی حالات زندگی، بالخصوص ان کی بت شکنی اور مقابلے میں کفار کی طرف سے آگ میں ڈالے جانے اور اللہ کے حکم پر آگ کے گلو گلزار بننے کے حالات آپ کے سامنے عرض کیے تھے. سامعین محترم، قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. خلاق عالم نے تاریخ انسانیت میں سے جو چند چنے ہوئے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، وہ ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو کامیاب طریقے سے گزارنے کا گر سیکھ سکتے ہیں. وہ ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات کی مثال ہر دور میں، ہر زمانے میں اہل حق کے سامنے آتی رہے گی. اہل حق کو قرآن پاک میں بیان کردہ ہر واقعہ سے عبرت بھی حاصل ہوتی رہے گی، اور ہر واقعہ سے اسے رہنمائی بھی میسر ہوتی رہے گی. ورنہ اگر یہ واقعات صرف داستان ہوتے تو آدمی ایک مرتبہ ایک داستان کو سن کر دوسری مرتبہ اسے سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں، 1400 سال سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات ایک مسلمان کے سامنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک زیادہ نہیں تو کم از کم سینکڑوں مرتبہ ضرور آتے ہیں. لیکن ہر مرتبہ جب واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، تو نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، انسان کے جذبات کو جلا ملتی ہے، اس کے ایمان کو ایک اور زیادہ تازگی نصیب ہوتی ہے، اس کی کیفیات میں ایک انوکھا پن پیدا ہوتا ہے، اور مسلمان کو ہر مرتبہ اس واقعہ کے سننے سے ایک نئی لذت اور نیا سرور نصیب ہوتا ہے. یہی قرآن کی اعجزائی، یہی قرآن کا اعجاز ہے، اور یہی قرآن کا کرشمہ ہے کہ قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے. ابھی آپ اگر 100 قراء حضرات کو جمع کر لیں، ہر قاری قرآن کو کہیں کہ سورہ فاتحہ تلاوت کر، وہ سورہ فاتحہ تلاوت کر کے بیٹھ جائے گا. اب آپ کہیں گے دوسرا قاری قرآن آ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، آپ یقین جانیں آپ 100 قاری کی زبان سے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ تو سن لیں گے، مگر آپ کا جی نہیں بھرے گا، آپ کا جی نہیں بھرے گا. ورنہ آپ دیکھیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ اخبارات چھپتے ہیں، اخبار کو ایک نظر دیکھتے ہیں، بس ایک نظر رکھ دیا، دوبارہ اس اخبار کو اٹھا کر پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. کسی ایک کتاب کو پڑھ لیں، دوبارہ میں نے بارہا بار زندگی میں ایسی کتابیں پڑھی، میرا جی چاہا کہ یہ کتاب بڑی اہم ہے، اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں، میں اسے دوبارہ پڑھوں گا. میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو پڑھ نہیں سکا. میں نے کہا کیوں وقت ضائع کریں، یہ تو میری پڑھی ہوئی چیز ہے، یہ تو میں ایک مرتبہ دیکھ چکا ہوں. قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہے کہ بار بار، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صرف سورہ فاتحہ ہم 100 مرتبہ سنیں گے تو ہمارا جی بھرے گا نہیں، ہمیں سرابی نہیں ہوگی، ہر مرتبہ ایک نئی تشنگی محسوس ہوگی، ہر مرتبہ ایک نئی خوشی محسوس ہوگی، ہر مرتبہ ایک نیا سرور ملے گا. بعین ہی قرآن پاک کے واقعات میں، تفصیلات میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اعجاز رکھا ہے، ایک حسن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مٹھاس رکھی ہے، ہر خطیب اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، ہر مقرر اپنے مخصوص لہجے میں بیان کرتا ہے، واقعہ وہی ہوتا ہے، لیکن ہر مرتبہ اس سے نئی باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، ہر مرتبہ اس سے سننے والوں کو نئی روشنی نصیب ہوتی ہے، ہر مرتبہ سننے والوں کو عبرت معلوم ہوتی ہے، ہر مرتبہ سننے والوں کو قرآن پاک کے اس واقعہ سے رہنمائی نصیب ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جن کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. ابھی میں جھنگ سٹی میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے کہا دیکھیے خالق عالم فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اللہ وہ ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے. انڈا مردہ ہے، اللہ اس سے بچہ زندہ پیدا کر دیتا ہے. وہی انڈا آپ توڑ کر کھا لیں آپ کی خوراک بن جاتا ہے، لیکن چند دنوں کے اندر اندر 21 دن گزرنے نہیں پاتے کہ وہی خوراک انڈے کے اندر اندر ایک جاندار چوزے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور خود بخود اپنی چونچ سے انڈا توڑ کر وہ باہر نکل آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو آگ سے پانی، پانی سے آگ، حالانکہ آگ پانی کو بجھاتا ہے. آگ پانی کا کہتے ہیں جوڑ نہیں ہے، ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن اللہ نے پانی ایسا بنا دیا کہ پانی کو آگ لگتی ہے. آپ نے پانی کو آگ لگتی دیکھا؟ پانی کو آگ لگتے دیکھا ہے؟ یا روزانہ دیکھتے ہیں آپ؟ آپ روزانہ دیکھتے ہیں. یہ پٹرول کیا ہے؟ نام ہی آپ نے بدل لیا. پہلے لوگ اس کو پانی کہتے تھے، ہے بھی پانی. پٹرول ڈیزل پانی نہیں ہے، زمین سے نکلتا ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، زمین سے یہ پانی نکلتا ہے. ایک پانی آگ کو بجھاتا ہے، ایک پانی آگ کو بھڑکاتا ہے. نہیں دیکھتے؟ ایک پانی سے آگ بجھتی ہے، ایک پانی سے آگ، پانی سے آگ بھڑکتی ہے. اسی طرح سوکھے درخت تو جلتے آپ نے دیکھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہرے درختوں میں بھی آگ رکھی ہے. درخت ہرا بھرا ہوتا ہے مگر جلنے لگ جاتا ہے. تو خالق کائنات کی ایک بات تو یہ تھی کہ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ. اور ایک مراد یہ ہے بے ایمان سے ایماندار کو پیدا کیا جاتا ہے، ایماندار سے بے ایمان کو پیدا کیا جاتا ہے. باپ آزر بت تراش، بت فروش ہے. گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے ابراہیم جو بت شکن ہے. باپ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نبی ہیں. بیٹا کنان پیدا ہوتا ہے جو کافروں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. دوستو قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی جو تفصیلات بیان کرتا ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر ابھر کے سامنے آتے ہیں جو بت خانے اور کفر گڑھ میں پیدا ہوتا ہوا بچہ پروان چڑھ رہا ہے. پوری دنیا میں ضلالت و گمراہی کی بادل اور تاریکیاں گھری ہوئی ہیں. اس تاریکی میں یہ ایک بچہ اس تاریکی میں ایک قندیل اور روشنی بن کر پھر آہستہ آہستہ آفتاب مہتاب ہدایت بن کر چمکتا ہے. کبھی وہ اپنے گھر کے اندر پوچھتا ہے یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے، کبھی اپنی قوم سے مباحثہ کرتا ہے یہ کن کے سامنے جھکتے چلے جا رہے ہو. کبھی وہی بچہ پھر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور آگ سے نکلتے ہیں تو اپنے ملک سے سفر کر کے چلے جاتے ہیں. اب آپ بابل عراق سے نکل کر ملک شام میں تشریف لے گئے. راستے میں جاتے ہوئے مصر کے اندر واقعہ پیش آتا ہے کہ بادشاہ وقت آپ کی زوجہ محترمہ پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کرامت کا اظہار فرمایا، بادشاہ نے زبردستی آپ کی زوجہ محترمہ کی طرف جب برے ارادے سے ہاتھ اٹھایا، خالق عالم نے کے ہاتھ کو شل کر دیا. تین مرتبہ اس کا ہاتھ اٹھتا ہے، شل ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، یہاں تک کہ اپنی شہزادی کو، اپنی بیٹی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنا کر ان کو بھی ساتھ رخصت کر دیتا. جب کوئی آدمی اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو کی بازی لگا دیتا ہے، پھر اس خدا اس کی جان کی حفاظت بھی کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کر کے دکھائی، اور پھر اللہ اس کی آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے جیسے حضرت سارا کی کر کے دکھائی. حضرت سارا کی کر کے دکھائی. ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تشریف لے جاتے ہیں. امتحان کا دوسرا مرحلہ آ گیا ہے. ارشاد یہ حکم ہوا ہے، حکم یہ ہوتا ہے خالق کائنات کی طرف سے، ابراہیم اپنی زوجہ محترمہ کو، کون جو شہزادی ہے، کون جو محلات میں پیدا ہوئی ہے، اپنے ساتھ لو، اپنے اکلوتے بیٹے کو جو چند روز کا ہے، دودھ پیتا بچہ، اسے بھی ساتھ لے جاؤ. جاؤ اسے جا کر اس جگہ پر چھوڑ آؤ، ہزاروں میل دور، 3000 میل کا سفر ہے ملک شام سے مکہ مکرمہ، وہاں پر لے آئے ہیں. وادی غیر ذی ذرع، قرآن کہتا ہے ربنی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی میں لے کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو آگے ہیں جہاں کوئی کاشتکاری کھیتی باڑی تو دور کی بات ہے، انسان تو انسان، وہاں حیوان کا بھی نام و نشان نہیں ہے. آپ کہیں گے حیوان کا نام و نشان کیوں نہیں؟ بھائی حیوانات کے لیے بھی پانی ضرورت کی چیز ہے. جس علاقے میں پانی ہی نہ ہو، چٹیل میدان علاقہ ہو، کوئی ہریالی نہ ہو، تو حیوان نے وہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ حکم الہی ہوتا ہے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دو، اتار دیا، بٹھا دیا، اور حکم ہوتا ہے بغیر کچھ کہے چل پڑو. ابراہیم علیہ السلام سوار ہوتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. حضرت حاجرہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا اٹھتی ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر چل پڑے ہیں. فارم پوچھتی ہے میرا قصور بتائیے، کوئی جرم تو بتلائیے، مگر حکم یہ ہے کہ جواب بھی دینا نہیں ہے. آپ پیچھے بھاگتی آ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دامن نبوت کو پکڑ کر ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ کے پیغمبر میں جانتی ہوں آپ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے، آپ کوئی عام شخص نہیں ہے، آپ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، آپ تو اللہ کی مخلوق جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرتے، آپ کیسے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے پہ ظلم ڈھا سکتے ہیں؟ میں آپ کے دل کی کیفیت کو، آپ کے اخلاق کو، کردار کو جانتی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، بس میری تسلی کے لیے اتنا فرما دیجئے، یہ جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تنہا یکتا بغیر سارے کے، اس طرح وادیا گئے رسی ذرا میں بٹھا کر چل پڑے ہو، اتنا بتلا دو کہ یہ خدا کے حکم سے ہے؟ بس اتنا سوال تھا، آپ نے آسمانوں کی طرف منہ کر کے پھر آپ نے اپنے چہرے مبارک کو نیچے کیا، اشارے سے بتلا دیا میں جو کچھ کر رہا ہوں حکم خدا کا پابند ہوں، میری کیا مجال ہے کہ معصوم اکلوتے بچے کو جو 90 سال کی عمر میں مجھے بچہ ملا ہے میں اس بیٹے کو یہاں چھوڑ جاؤں؟ کون باپ گوارا کرتا ہے؟ کون گوارا کرتا ہے کہ ایک شہزادی جو اس کے نکاح میں آئی ہے اسے تنہا چھوڑ کر چلے جائے؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے رب کا حکم یہ ہے۔ پھر پیغمبر کی صحبت میں رہنے والی یہ شہزادی جس نے چند روز پیغمبر کے ساتھ گزارے تھے، توجہ رکھنا توجہ، میں بات آگے کرنے والا ہوں، پیغمبر کی صحبت میں آنے والی وہ محلات کی شہزادی جس کا مزاج شہزادیوں والا تھا، جس کا مزاج شہانہ تھا، عام طور پر شہزادیاں کسی کی بیوی بن کر، عام مرد کی بیوی بن کر رہنا ان کے لیے مشکل نہیں ہو، ممکن نہیں ہوتا، پیغمبر کی صحبت میں آئی ہے، چند روز گزارے ہیں، چند سال گزارے ہیں، سال ڈیڑھ سال کا عرصہ پیغمبر کی صحبت میں گزرا ہے، رنگ اتنا چڑھا ہے، اتنا رنگ چڑھائی تھا تو فرما برداری کا، اتنا ایمان دل میں بیٹھ گیا ہے، پکار کے فرمانے لگی ہے میرے سارے نامدار اللہ کے پیغمبر، پھر فکر مت کرنا، اپنے دل میں خیال بھی مت لانا، جس خدا کے حکم پر ہمیں بتائے جا رہے ہو وہ خدا ہماری نگرانی کرے گا، خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، خدا ہمیں سلامت رکھے گا، چلے جائیے، جا کر سارا کو میرا سلام کہنا، ملک شام کی وادیوں کو میرا سلام کہنا، جس خدا کے سارے پہ بٹھا رہے ہو میں اس خدا کے حکموں کی تابع دار رہوں گی۔ پیغمبر کی صحبت، پیغمبر کی صحبت کا اثر ایک سال ڈیڑھ سال تک اٹھانے والی ایک زوجہ محترمہ کے ایمان کی کیفیت یہ ہے، جس عائشہ نے پیغمبر کے ساتھ 12 سال گزارے اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، جس عائشہ نے بچپن پیغمبر کی گود میں گزارا، یہ تو وہ عورت ہے جس کا بچپن اور جوانی محلات میں گزرا ہے، ایسا وہ خاتون ہے اور جس کا بچپن بھی پیغمبر کی گود، پیغمبر کے گھر میں گزرا ہے، اور جس کے بچپن کے ابتدائی دن صدیق کی گود میں گزرے ہیں، جوانی کے ابتدائی سال پیغمبر کی گود میں گزرے ہیں، کیا کہنا ان کے ایمان کا، کیا کہنا ان کے یقین کا، اور ان کے ایمان کا اظہار بھی کب ہوا؟ جب اللہ کے عالم نے امتحان اور آزمائش میں سے گزارا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اپنے میکے میں آ گئی ہے، گھر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آ کر آپ نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تیرے بارے میں پورے مدینے میں ایک دہائی ہے، تیرے بارے میں پورے مہینے میں، پورے مدینے میں زبان زبان پر ایک بات تیرے خلاف ہے، تو بتلا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے خدا سے معافی مانگ لے، میں بھی اللہ سے تیرے لیے معافی مانگتا ہوں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر بات کوئی معمولی نہیں تھی، اشارہ ایک بہت بڑی بات کی طرف تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر اس وقت کیفیت عجیب ہے، اگر میں کہوں میں بے گناہ ہوں ماننے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں کہوں گناہگار ہوں ہر آدمی کہے گا عائشہ نے سچ بولا ہے، اگر سچ بولتی ہو تو مانتا کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہوں ہر ایک ماننے کے لیے تیار ہے، آج میری حالت وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد کی حالت تھی، اشکو بسی و حزنی اللہ، میرا غم بھی خدا کے لیے ہے، میرا رونا بھی خدا کے لیے ہے، میری پریشانی بھی خدا کے لیے ہے، میں جانتی ہوں جس خدا نے مجھے اپنی بیوی بنایا ہے وہ خدا میری برات کا اعلان بھی کرے گا۔ دوستو دیکھ لیجئے خدا نے ابراہیم کی اس بیوی کو جس نے خدا پہ بھروسہ کیا اسے بھی ضائع نہیں کیا ہے، آشا جس نے خدا پہ بھروسہ کیا پھر خدا نے آشا کا نام بھی ایسا چمکایا ہے، قرآن کی 18 آیتوں کو آشا کی صفائی کے لیے اتار دیا ہے۔ تو میں آج کر رہا تھا صحبت پیغمبر سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، لوگوں کی کیفیات بدل جاتی ہے، ظالم آتا ہے منصف بن جاتا ہے، قاتل آتا ہے ہمدرد بن جاتا ہے، چور آتا ہے امین بن جاتا ہے، ڈاکو آتا ہے رحیم بن جاتا ہے، اور جس کی صحبت میں بیوی مومنہ بن کر آئے وہ رشک ملکوت کیوں نہ بنے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ٹھہر جاتی ہیں، آزمائش شروع ہو گئی ہے، دن چند گزرے پانی ختم ہو گیا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ بچہ بھوک پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، بکل بلکنے لگے بھوک پیاس کی وجہ سے ایڑیاں مارنے لگا ہے زمین کے اوپر، ماں سے دیکھا نہیں گیا، ممتا جوش میں آتی ہے، کبھی صفا پہ جا رہی کبھی مروا پہ جا رہی، کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ، سات چکر لگایا صفا مروا پہ، ادھر بیٹا ہے جہاں بلب ہے، جب آتی ہے بیٹے کو دیکھتی ہے تو بے پھر برداشت نہیں ہوتا، فوراً جاتی ہے میں کہیں چڑھ کر دیکھوں چوٹی پر کوئی آ رہا ہو قفیلہ، کوئی قافلہ، کوئی نظر پڑے، کہیں سے کوئی پانی مل جائے، کہیں سے کوئی شکل بن جائے، میں بیٹے کی جان بچا سکوں۔ جب آزمائش کے یہ مرحلے مکمل ہو گئے، امتحان کی یہ گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، جب مصیبتوں پریشانیوں کے یہ لمحات گزر گئے ہیں، ساتواں چکر لگا کر واپس آ رہی تھی، بیٹا ایڑیاں مار رہا تھا، پانی کا چشمہ ابھر رہا تھا، کیا ہے، کیا سیکھا آپ نے اس سے، کیا سیکھا میں نے اس سے؟ ہم چاہتے ہی ہیں آزمائش نہ ہو، فوراً رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، ہم چاہتے ہی ہیں پریشانی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، نصرت پہلے آ جائے، تکلیف نہ آئے، اسے علاج پہلے آ جائے، درد نہ آئے، صحت پہلے مل جائے۔ یہ بات غلط ہے۔ خدا جس نے ابراہیم اسماعیل کی بے ایڑیوں سے پانی نکالا ہے، وہ اسماعیل کی ایڑیاں مارنے سے پہلے بھی پانی نکال سکتا تھا، وہ بی بی ہاجرہ کے چکر لگانے سے پہلے بھی پانی نکال سکتا تھا، وہ اس بات پر قادر ہے، اس بچے کی ایڑیوں سے پانی جو چند لمحے باہر نکلا ہے وہ پہلے بھی تو پانی پھونک سکتا تھا، مگر اللہ کے ہاں ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، ایک نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اصول یہ ہے، وہ پہلے آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، دکھوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، جیلوں میں ڈالتا ہے، جب آزمائش کے لمحے پورے ہو جاتے ہیں وہ کامیابیوں سے ہمکنار کر دیتا۔ تو اس لیے کوئی مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، گھبرانے کی ضرورت ہے، ایک وقت ہوتا ہے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، بڑے بڑے سور میں آتی ہے، بڑے بڑے دکھ پریشانی اور سختی کے لمحات آتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں، میں تو خود اپنی کیفیت کے مطابق کہتا ہوں، خدا بڑا بولنا بلوائے، جب آسانی کا دور آتا ہے تو مجھے فکر رہتی ہے، جب آسانی کا دور آتا ہے، جب آسائش کا دور آتا ہے، جب خوشیوں کا دور آتا ہے، مجھے فکر رہتی ہے کہ نہ معلوم یہ کب ختم ہو جائے، اور جب دکھوں کا دور آتا ہے مجھے امید ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ختم ہوگا اور جلد آسانیوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہی کیفیت ہونی چاہیے انسان کی، یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ دنیا تو بتا دے خود، دنیا کی زندگی بتا دے خود امتحان ہے، یہ دنیا قدم قدم پہ امتحان ہے، آپ دیکھتے رہیے۔ ایک چیز میں چاہتا ہوں، مگر وہ کرنا بھی چاہتا ہوں، قادر بھی ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، ایک قدم میں اٹھانا چاہتا ہوں، نہیں اٹھاتا، خدا کی ناراضگی ہے۔ چوری ہم نہیں کرتے ہیں، ڈاکہ ہم نہیں ڈالتے ہیں، جھوٹ ہم نہیں بولتے ہیں، بہتان کسی پہ نہیں لگاتے ہیں، کسی کا مان نہیں چھینتے ہیں، کسی یتیم پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں، بدکاری کی راہ پہ نہیں جاتے ہیں، اور کوئی اور ایسی چیز ہے جو صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہے، اگر ہم اس سے بچتے ہیں تو کیوں بچتے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو بڑی آزمائش میں بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنا کوئی ناممکن ہے؟ مگر خدا سے امتحان مانگے نہیں، آسانی مانگے۔ اللہم یسر لنا امورنا مارحت قلوبنا وابدانینا والسلامت فی العابد فی دیننا ودنیانا۔ اللہ سے دین دنیا کی سلامتی مانگیے، اللہ سے بدن اور روح کی توانائی مانگیے، صحت مانگیے، عافیت مانگیے، لیکن اگر خالق کائنات کسی آزمائش میں ڈال دے پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھے، ہمارے ہاں یہ عجیب بات ہے، جب کوئی آدمی مصیبت میں پڑ جائے، بیماری میں مبتلا ہو جائے، دکھ میں آ جائے، فالج ہو جائے، تکلیف ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، لات ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، معذور ہو جائے، مجبور ہو جائے، کیا کیا اللہ دے عذاب بچے، اللہ معاف کرے جی، خدا دے عذاب بچے، یہ بات ذہن رکھنا۔ دو طرح کی حالت ہوتی ہے انسان کی، ایک آدمی بدکار ہے، ظالم ہے، بےمان ہے، خطاکار ہے، مجرم ہے، لٹیرا ہے، چور ہے، بدماش ہے، ایسے آدمی پر کوئی مصیبت آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، ٹانگ ٹوٹ جائے، لات ٹوٹ جائے، فالج ہو جائے، بیماری آ جائے، جیل میں چلا جائے، مصیبت میں پڑ جائے، سمجھ لو کہ اپنی بدکاریوں بدعمالیوں کے عذاب میں ہے، بدکاریوں اور بدعمالیوں کے عذاب میں ہے۔ ایک شخص حق کی راہ پہ چل رہا ہے، حق و صداقت اس کا شعار ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے، حق و صداقت کی راہوں پہ چل رہا ہے، اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ انصافی کرتا ہے، جہاں تک اس سے ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح راہوں پہ چلاتا 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 چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے مصیبت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، حادثہ پہ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، جیل آ جاتی ہے، مقدمہ بن جاتا ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے، بھوک آ جاتی ہے، پیاس آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، اسے عذاب نہیں کہنا بلکہ اسے امتحان کہنا ہے، یہ عذاب نہیں بلکہ کیا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، خدا امتحان لیتا ہے، قرآن کہتا ہے ولنبلونکم بشیء من الخوف ہم تمہیں ازواج ازمائیں گے. قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اور پھر تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ آزمائش ہے, اور آزمائش خدا کی قسم اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق ہوتی ہے. سب سے بڑا مرتبہ اور مقام نبیوں کا ہے, تو سب سے بڑی آزمائش بھی ان کی ہوتی ہے. ان سے بڑا مقام اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کا ہے, تو سب سے بڑی آزمائش رسول اللہ کی ہوئی ہے. طائف کے پتھر دیکھو, یہ الگ بات ہے. میں کل ہی سن رہا تھا, واقعہ تو پہلے بھی پڑھا تھا, لیکن کل سے جب سے سنا ہے بار بار میں سے سوچتا ہوں تو میری عجیب کیفیات ہوتی ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیٹی چہیتی بیٹی چوتھی بیٹی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے, دستک دی. ارشاد فرمایا, فاطمہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اور میرے ساتھ میرا ایک صحابی عمران بھی ہے, ہم دو ہیں, ہم دونوں اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. اندر سے جواب دیا, ابو آپ تشریف لا سکتے ہیں, مگر جو آپ کے ساتھ ساتھی ہے اسے باہر ہی روکیے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے جس کے ساتھ پردہ کر سکے. اتنا کپڑا نہیں ہے آپ کی بیٹی کے پاس جس کے ساتھ پردہ کر سکے. آقا انعامدار نے کندھے سے چادر اتاری اور اتار کر دروازے سے دی. فرمایا, بیٹی پردہ کر لو, میں اندر آ رہا ہوں, میں اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لا رہا ہوں. اندر تشریف لے گئے, حضرت فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ جب شفقت پر ہاتھ رکھا تو حضرت فاطمہ کی حالت ایسی تھی جیسے برف پگھل جائے. فوراً آپ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو شروع ہو گئے, ہچکی بن گئی. پوچھا, بیٹی روتی کیوں ہے؟ عرض کی, اللہ کے رسول کیوں نہ روں؟ ابو جان گھر میں آئے ہیں, پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابا جان میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ کئی دنوں سے فاقے فاقے گزر رہے ہیں. آپ کی بیٹی کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں منہ میں ڈال کر اپنی زندگی بچا, جو میں منہ میں ڈال کر اپنے پیٹ پہ اتار لیتی, بلکہ میں تو کئی دنوں سے بیمار ہوں. میرے لیے تو علاج اور معالجہ کی بھی میرے پاس کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے, علاج اور معالجہ کا میرے پاس کوئی اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی دوائی خرید سکتی. ابا جان, نہ دوائی کے پیسے ہیں, نہ لقمہ گلے سے اتارنے کے میرے پاس کوئی چیز ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو بیٹی کی کیفیت دیکھ کر جذبات محبت کے پاس حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا, بیٹی روتی کیوں ہے؟ رونے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے عمل پر راضی رہنا چاہیے. تجھے جانتی نہیں ہے کہ خدا نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ کیا تیرے لیے یہ عزت کا باعث نہیں ہے؟ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی, جب دوبارہ اٹھیں گے تو خالق کائنات حشر میں تو آئے گی. جب تو پس راہ سے گزرنے لگے گی, ایک فرشتہ کہے گا, لوگوں اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو, محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنا چاہتی ہے. لیکن بیٹی تو یہ بھی یاد رکھ, تیرے ابو کی حالت بھی یہ ہے, پیدا کرنے والے کی قسم ہے, تین دن سے تیرے باپ نے بھی کچھ نہیں کھایا. دوستو, ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں, اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کے لیے فرشتے آ کر کہتے ہیں, اللہ کے حبیب اشارہ تو کیجئے, یہ پہاڑ ہم سونے کے بنا دیتے ہیں, اشارہ کیجئے, مکہ کی وادیوں کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں, یہاں زرخیز زمین کا آغاز ہو جاتا ہے, ایسے باغات ہم ڈال دیتے ہیں, ایسے باغات پیدا کر دیتے ہیں. موبائل باغ ہو گئے, آپ چلیں گے تو باغ آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ چلیں گے تو نہریں آپ کے ساتھ چلیں گی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فقر کو اختیار فرمایا, فقر کو اختیار فرمایا. کیوں؟ ایک کم مال دولت والے آدمی کی انداز کو, اس کے سنتوں کو, اس کے طریقوں کو, اس کی زندگی کے انداز کو اپنانا آسان ہوتا ہے. دولت مند رئیس شہزادے اور بادشاہ کے حالات کو اپنانا اور اس کے انداز کو اپنانا اور اس کے طریقوں پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. آج اگر ہمارے سامنے یہ ہوتا کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے کم از کم ایک محل بناؤ, تو آدمی کہتا ہے میں تو غریب ہوں, میں ساری عمر محل بناؤں گا تب جا کر سنت پر عمل بڑا ہوگا. آج اگر ہوتا کہ ولیمے کے اوپر سات رنگ کا جب تک کھانا نہیں ہوگا آپ کا ولیمہ نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنی اتنی چیزیں نہیں دیں گی, بیٹے کی رخصتی نہیں ہوگی, نکاح جائز نہیں ہوگا, تو خدا کی قسم امت کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی کی بیٹھی رہ جاتی. پیغمبر نے اپنے گھر سے چار بیٹیوں کو بھیجا ہے, بتلاؤ جہیز میں کیا دیا, کیا جہیز میں دیا ہے, کس طرح پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا ہے. دین آسان ہے, آسان تھا, آسان رہے گا. مشکلات ہم نے خود پیدا کی ہیں, ہم نے خود اپنے لیے مشکلات بنا لی ہیں. دین تو نام ہی قربانیوں کا, ہم نے کہا صرف بکرا عید پر بکرا ذبح کر دو قربانی ہو گئی, باقی سارا سال عیش کرو. ہم نے قربانی بکرا ذبح کرنے کا نام رکھا ہے, قربانی بکرا ذبح کرنے کا نام نہیں, قربانی اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلانے کا نام ہے, اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلانے کا نام ہے. میری خواہش یہ ہے میں مالدار بن جاؤں, مگر مالدار بننے کے لیے مجھے حرام کے بغیر چارہ نہیں ہے, سودی کے بغیر چارہ نہیں ہے, ارے مالدار بننے کے لیے ظلم کے بغیر چارہ نہیں ہے. میں اپنی خواہش کی گلے پہ چھری چلا کر اس قسم پرسی کی زندگی کو اختیار کر کے خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہوں, مصطفیٰ کی سنت پہ چلتا رہتا ہوں. یہ کامیابی, یہ قربانی. یہ قربانی نہیں کہ سود سے آئے, ظلم سے آئے, زیادتی سے آئے, ناانصافی سے آئے, مال آنا چاہیے جہاں کہیں سے آئے, اس کا نام قربانی, اس کا نام قربانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.